الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ کہف اور اس میں مختلف قصص کا تذکرہ، دو باغ والوں کا قصہ، اس سے پہلے چند بڑی اہم نصیحتیں زندگی کے لیے اور بہت ہی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہدایات ہیں. انہی میں ایک نصیحت یہ تھی کہ جب دوستوں کا انتخاب کرو، اپنے ہم نشین، ہم مشورہ، ہم مجلس، زندگی کے قابل اعتماد افراد جن کے سامنے اپنی دل کی بات رکھتے ہو، زندگی کا مشورہ کرتے ہو، ان پر اعتماد کرتے ہو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تو وہ انتخاب کیسا ہو؟ تو ان کی ایک بڑی علامت بتائی، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، کہ وہ ہر حال میں اللہ کو پکارنے والے. بس اوقات آدمی زبان سے نہیں پکارتا، تب بھی وہ پکارنے والا کہلاتا ہے. جیسے آدمی ہر وقت اللہ کا خیال دل میں رکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے، اسے ہر وقت اللہ کا دھیان رہتا ہے. جیسے بتایا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ ایسے جوان مرد ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور بازار میں ان کے قدم ہیں، بازار میں کھڑے ہیں، زبان سے کاروباری باتیں بھی کر رہے ہیں، ہاتھوں سے وہ لین دین بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسے شیر مرد ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. اب جو یہ اللہ کی یاد ہے اس تاجر کے پاس، وہ کون سی یاد ہے کہ وہ لین دین میں یہ خیال رکھ رہا ہے کہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کسی قانون کی رسائی تو یہاں نہیں ہے، کسی انسان کی نظر تو نہیں پہنچ رہی، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہی اللہ کی یاد ہے، یہی اللہ کی یاد ہے. فرمایا دوستوں کے انتخاب میں، اپنی ہم مجلس میں، ہم نشست میں، جن پر تمہیں اعتماد تعلق، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو کہ جنہیں ہر وقت اللہ کا خیال رہے. اصلاح کی، اصلاح اور سلوک تربیت میں ایک اصطلاح کہی جاتی ہے، یہ صاحب نسبت ہے. تو صحب نسبت کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت اسے ہر وقت اللہ کا دھیان رہنے لگ گیا. اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کر رہا، اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہا، اپنوں کے ساتھ معاملہ کر رہا، غیروں کے ساتھ معاملہ کر رہا، گھر میں ہے، بازار میں ہے، دفتر میں ہے، اس وقت اسے ہر وقت اللہ کا خیال رہنے لگا. کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں ایک اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور میں نے اسے راضی رکھنا ہے, میں نے اسے راضی رکھنا ہے. ایسے لوگ ہیں یہ تمہارے لیے, اگرچہ وہ مادی نقطہ نظر سے ان کا کوئی بڑا اسٹیٹس نہیں ہے, ان کا معیاری زندگی کوئی زیادہ بلند نہیں ہے, لیکن انہیں یہ دولت ملی ہے تو یہ آپ کے توجہ کے زیادہ مستحق, یہ آپ کے توجہ کے زیادہ مستحق. اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ یہ تو رفقا کا انتخاب ہو گیا نا, ساتھیوں کا انتخاب ہو گیا, تعلق کی نوعیت کیسی ہو اس کی بھی وضاحت کر دی. تعلق کی نوعیت کیسی ہو, فرما ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا. عام طور پہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, معیار زندگی کی بلندی, زندگی کا معیار بلند کرنا. بسا اوقات لوگ اسے اپنا منشور بناتے ہیں اور پورے معاشرے میں یہ روح پھونکنا چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کا معیار بلند کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اس کو اپنا مقصود بنانا, یہ تمہاری زندگی کا مقصد بن جائے, اس کی خاطر اچھی صحبت کو, اچھے لوگوں کو اور اچھے لوگوں سے نظریں وہ نہ ہٹانا. یہ جو زینت کا لفظ ہے قرآن میں, اس کا مطلب یہی ہے کہ معیار زندگی مقصود بن جائے, معیار زندگی کی بلندی, اچھا معیار زندگی ہو, یہی زندگی کا مقصد ہو جائے. اسی کی خاطر تعلیم, اسی کے لیے اسفار, اسی کے لیے تقدو, یہی مقصد ہے کہ معیار زندگی بلند ہو. فرمایا ایسے لوگوں سے نہیں جن کا مقصد زندگی یہی ہے. مقصد زندگی تو اللہ کی بندگی ہے, اس کے ساتھ اللہ رب العزت نعمتیں دے دے, شکر کے ساتھ استعمال کیجئے, کوئی بری بات نہیں. لیکن زندگی کا مقصد ہی معیار زندگی, اعلی معیار زندگی, فرمایا نہیں, ان کی نشانیاں بتائیں. ان کی نشانیاں کیا ہیں جن کا مقصد زندگی معیار کی بلندی ہو, معیار زندگی کی بلندی ان کا مقصد بن جائے. ان کی تین نشانیاں بتائیں, ان کی تین خصوصیات. پہلی خصوصیت یہ بتائی کہ ان کا دل ہماری یاد سے غافل رہتا ہے, انہیں ہماری پرواہ ہی نہیں ہوتی, انہیں ہمارا لحاظ ہی نہیں ہوتا, انہیں ہماری یاد نصیب ہی نہیں ہے. یہ ان کی خصوصیت ہے, اور اللہ کا ان پر ایک عذاب بھی ہے دنیا میں, کیونکہ جب یہ دل اللہ کی یاد سے خالل ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس دل کو چین نہیں دے سکتی. اس لیے اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں غافل کر دی, یعنی سزا بھی ہم نے دی. جن کا زندگی کا مقصد ہی معیاری زندگی ہے, ان کی پہلی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے, اللہ کے خیال سے, اللہ کے دھیان سے, اللہ کے حکموں سے غافل رہتے ہیں. دوسری نشانی وتبع ہوا, وہ خواہش پرست ہوتے ہیں, ہوا پرست ہوتے ہیں, خواہشات کی زندگی ان کا مقصد بنتی ہے, اسی کی پیروی کرتے ہیں. اور تیسری نشانی یہ ہے مکان امرہ فرطا, تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے کاموں میں میانہ روی نہیں ہوتا, عدل نہیں ہوتا, اعتدال نہیں ہوتا, توازن نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہر چیز میں انتہا پہ جاتے ہیں، اسراف میں جاتے ہیں، اسراف میں جاتے ہیں، انتہا پہ جاتے ہیں، ان میں میانہ روی نہیں ہے، وہ اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے میں انتہا پہ. خوشیاں دیکھ لیں، لباس دیکھ لیں، رہن سہن دیکھ لیں، لباس پوشاک دیکھ لیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیں، میانہ روی نہیں ہے، انتہا. جن کا مقصود ہی معیار زندگی کی بلندی ہے، ان میں ہاں انتہا پسندی آتی ہے، اسراف آتا ہے. دیکھتے نہیں، بس اوقات جب شادیاں ہوتی ہیں کیا انتہا پہ جاتے ہیں، لباس پوشاک میں کیسی باریکیوں کا اور کیا انتہا پسندی ہوتی ہے، دعوتوں میں کیسا اسراف ہوتا ہے، نشست و برخاست میں کیسی جسے کہیں کہ انتہا ہوتی ہے. قرآن میں ان کی خصوصیات ایسی گنائیں کہ ہر آدمی ان کے پیشانیوں سے یہ نشانیاں دیکھ سکتا ہے. کہ ان کی جو تین نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ خواہش پرست ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اور ان کے کاموں میں میانہ روی نہیں ہے. کھیلنے پہ آئے تو کھیلتی رہ گئے، یہی مقصود بن گیا، لوہ و لعب ہی مقصد. لباس پوشاک میں آئے تو ایسا لگتا ہے ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے، بناؤ سنگھار میں نکلے ایسا لگتا ہے یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے، تعمیرات کی طرف قدم اٹھایا ایسا لگتا ہے انہوں نے ہمیشہ یہی رہنا ہے. کیا کہتے ہیں، ایسا کسی کا نہ ہو، ایسا گھر کسی کا نہ ہو، ایسی نشست کسی کی نہ ہو، اس کی ایسی دعوت کسی کے نہ ہو، ایسے زیورات کسی کے نہ ہو. یہ انتہا، یہ اس دجالی تہذیب کی، یہ مادی تہذیب کی خصوصیات ہیں. یا انتہا ہے، یا اسراف ہے، یہاں کہیں رکنا نہیں ہے اس سے آگے. تو اللہ تعالی نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ان کی پیروی نہ کرنا. تم ان کی پیروی نہ کرنا. اہل ایمان کو یہ تلقین ہے کہ تم ان کے نقال نہ بننا، تم ان کی طرف نظریں اٹھا کے نہ دیکھنا، تم ان کی صحبت نہ اختیار کرنا، ورنہ رنگ آ جایا کرتا ہے، مزاج خراب ہو جاتا ہے، طبیعتیں بگڑنے لگ جاتی ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے. آج کے بچوں کو اگر یہ چیزیں نہیں ملی تو وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، وہ ڈپریس ہو جائیں گی آپ کی بچیاں، وہ مایوس ہو جائیں گی، وہ ہر وقت ماں باپ سے شکوے کریں گی، آپ نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں. وہ گھروں میں پریشان رہنے لگیں گے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. جب ایسے غافل لوگوں کے ساتھ تمہارے بچوں اور بچیوں کا اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تمہاری زندگی کا مزاج بھی بگڑنے لگے گا. اس لیے ایمان والوں کو نصیحت کی کہ تمہاری نشست و برخاست، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والے ایسے لوگ ہوں جنہیں ہر وقت اللہ کی یاد نصیب ہو، بس تمہاری نظریں انہی پر ہوں، تمہارے دلوں میں تقدس، تمہارے دلوں میں عظمت، تمہارے دلوں میں احترام انہی لوگوں کا ہو. دولت کی بنیاد پر تمہارے دلوں میں تقدس نہ آئے، معیار زندگی کی وجہ سے تمہارے دلوں میں لوگوں کا تقدس نہ آئے، وہ تو اللہ کی یاد سے غافل ہیں, وہ تو خواہش پرست ہیں, ان کے اندر تو میانہ روی نہیں ہے, وہ تو اعتدال سے ہٹی, وہ تو بیمار ہیں, توازن نہیں نا ان کی زندگی میں. جیسے یہ پانچ انگلیوں میں توازن ہے, لیکن ایک انگلی بے ڈھنگی نکل جائے, اسے کہتے ہیں توازن نہیں. اللہ نے جسم کے اعضاء توازن سے بنائے ہیں, کسی کی آنکھ بڑی ہو جائے توازن نہیں رہا, دو کانوں میں توازن ہے ایک بڑا ہو جائے توازن نہیں رہا, دو ٹانگیں ایک جیسی ہیں ایک میں توازن نہ رہے تو شخصیت بگڑ جاتی ہے نا. فرمایا جب معاشرہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے جو نفس پرست ہیں, تو معاشرے میں پھر یہ توازن نہیں رہتا, بگاڑ ایک انتہائی بلندی پر اور ایک بھیک مانگ رہا, اور یہ نقشہ آپ کو پوری دنیا میں ملے گا. ایک طبقہ جس کے پاس دولت گننے کا اندازہ ہی نہیں, اور اسی قریب کی اسٹریٹ پہ بھیکاری نظر آئیں گے پوری دنیا میں. آپ مغرب دیکھ لیں, یورپ دیکھ لیں, یہ اس مغربی تہذیب کا اثر ہے. ایک طرف معیار زندگی اتنا بلند, اور دوسری طرف زندگی کا کچھ سب بنیادی سامان بھی میسر نہیں. یہ دجالی تہذیب کا ہی نمایاں خصوصیات ہے, جس سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے, سوسائٹی کا توازن بگڑ جاتا ہے. تو فرمایا ایمان والو, تمہاری نظریں ان پہ نہیں, تمہارے نزدیک یہ قابل تقدس نہیں, ان سے اپنے آپ کو دور رکھو, ورنہ بری صحبت کا, برے مزاج کا اثر بڑھتا ہے. اور یہ تلقین فرمائی, اور پھر فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, جو تمہارے پالنے والی کی طرف سے سچائیاں ہیں زندگی کی, حق زندگی کی سچائیاں, میں رب کی طرف سے پالنے والی کی طرف سے جو زندگی کی سچائیاں ہیں, ان کا اعلان کرتے رہو. یعنی تمہارا صرف اپنی ذات سے نیک سیرت ہونا کافی نہیں, اس سے معاشرہ نہیں بنے گا, اس سے سوسائٹی نہیں بنے گی, اس سے ماحول نہیں بنے گا. وہ جو تمہارے رب نے سچائیاں دی ہیں نا زندگی گزارنے کی, اس کا اعلان کرتے رہا کرو, زبان سے, تحریر سے, اجتماعی, انفرادی, کسی بھی طرح اس کے تذکرے ہونے چاہیے, اس سچائی کے تذکرے ہوتے رہنے چاہیے, کانوں میں باتیں پڑتی رہنی چاہیے. اور پھر اللہ میاں نے تسلی بھی دی, پمن شاف, کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبول کریں گے کچھ نہیں کریں گے, کچھ قبول کریں گے کچھ نہیں قبول کریں گے. تسلی دی کہ تم تو کامیاب ہو گئے جب تم نے حق کی تبلیغ کر دی, جب تم نے ان سچائیوں کو اپنے تذکروں میں لے کے آ گئے, تم تو کامیاب ہو گئے. اب سامنے والا قبول کرے نہ کرے, تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس سچی زندگی کے تذکرے ہونے چاہیے. سلیم الفطرت لوگ اس کا اصل لیا کرتے ہیں, سلیم الفطرت طبیعتیں اسے قبول کیا کرتی ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, تو تمہارے پالنے والے کی طرف سے جو زندگی کی سچائیاں ہیں, حق ہیں, اس کا اعلان کرو, اس کے تذکرے کرو, وہ کرتے رہو. کچھ قبول کریں گے کچھ قبول نہیں کریں گے, لیکن آپ اپنے مقصد میں, آپ اللہ کے اس حکم میں کامیاب ہو گئے, یہی مقصود ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, نستغفر اللہ ونتوب الیک, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام المرسلین, والحمد للہ.